گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کی برکت سے ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے, شریعت کے بہت سارے احکام ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کی کالز ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں مفتی سجاد صاحب تشریف فرما ہے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
سلام بھائی, ہمارا سوال ہے کہ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے جبکہ گھر میں دوسرے جانور مثلا بینسے وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں, اس صورت میں گھر میں کتا پالنا جائز ہے کہ نہیں, جبکہ کتا رکھنے کا مقصد حفاظت کے طور پر جانوروں کی حفاظت, مطلب کوئی چور وغیرہ نہ گھس جائے.
خیر, اس سوال سے میں کچھ اور بھی یاد آ گیا تھا. مفتی سجاد صاحب کیا فرمائیں گے سوال سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے, اور بغیر حفاظت کے ویسے شوق کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں ہے, بلکہ احادیث پاک میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہی سے کچھ کتوں کا استثناء ہے ان کے رکھنے کا, جن میں سے ایک حفاظت کے لیے کھیتی باڑی کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے, اور جائز طریقے سے شکار کرنے کے لیے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو سائل نے, سوال کرنے والے نے پوچھا ہے, تو انہوں نے اس کو خاص کیا ہے کہ ہم نے یہ حفاظت کے لیے رکھا ہے.
جی,
تو ایسا کتا پالنے میں یا رکھنے میں حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو گھر سے باہر یا جہاں پہ مویشیوں کا باڑا ہے وہیں پہ ہی اس کو رکھا جائے.
جی, اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں.
برائے کرم اس کا مجھے جواب دے دیں کہ میں حفظ کیے تھے تقریباً 4-5 پارے میں نے حفظ کیے تھے, تو ابھی میں انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ بلا چکا ہوں, تو میری مصروفیت ایسی ہے کہ میں انہیں یاد نہیں کر سکتا. کیا کروں؟ ویسے اوپر سے ناظرہ میں پڑھتا ہوں تو یہ دوبارہ یاد نہیں کر سکتا, اس کا کوئی جواب مجھے عنایت فرما دیں.
ایسا ہو جاتا ہے کہ بچپن میں شوق کے اندر مختلف صورتیں یاد کر لی جاتی ہیں, پھر بعد میں وہ پڑھتے نہیں ہیں تو بھول جاتے ہیں.
سب سے پہلے تو ان کو ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ جو اپنا یہ حفظ بھلا چکے ہیں اس کو یہ یاد کرے.
ٹھیک ہے,
اور اپنی مصروفیات تو انسان کی کئی طرح کی ہوتی ہیں, ہر شخص ہی مصروف ہے اس دنیا کی زندگی میں, لیکن جو فرائض و واجبات یا جس کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے تو اس کے لیے تو بہر صورت وقت نکالنا ہی پڑے گا.
ٹھیک ہے,
جیسے کوئی شخص یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وہ مصروف ہوں.
ٹھیک ہے,
کتنے بھی آپ مصروف کیوں نہ ہوں, چونکہ نماز پڑھنا فرض ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو نماز پڑھنی ہی ہے.
صحیح,
اور اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے, تو اب یہ عذر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسجد نہیں جا سکتا, میں مصروف ہوں.
صحیح,
اس لیے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں. جو مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں واجب ہے تو اب اس کو اس واجب کو پورا کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح اگر کسی شخص نے قرآن پاک پڑھ لیا تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کو بھول جانا یہ گناہ ہے. تو اب اس گناہ سے بچنے کے لیے ان کو عصر نو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اگر یہ جب یاد کیا تھا اس وقت سے اس کو پڑھتے رہتے تو اتنی مشقت نہ کرنی پڑتی. لیکن بہرحال اب بھی اللہ تبارک و تعالی نے زندگی رکھی ہے اور اللہ تعالی ان کی زندگی اور سلامتی کے ساتھ دراز فرمائے. تو یہ قرآن پاک کو یاد کریں اور یہ بہانے کے ٹائم نہیں ہے, اس کو ایک طرف رکھیں اور قرآن پاک کو لازمی طور پر یاد کریں.
اچھا, یہاں پر بالخصوص والدین کو آپ کیا میسج دیں گے اس حوالے سے کہ وہ اپنے بچوں کو ظاہر حفظ کرواتے ہیں, ظاہر ایک اچھی نیت ہی ہوتی ہے, گھر میں حفظ ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد تقریب بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, پھر والدین بھی اس سے نہیں پوچھتے کہ بیٹا آپ کو وہ حفظ ہے یاد ہے یا نہیں ہے, تو کیا میسج دیں گے؟
دیکھیں, جب بچہ بچہ ہوتا ہے تو وہ والدین کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر والدین اس کو حفظ کی طرف لگا دیں تو حافظ بن جاتا ہے, والدین اگر کسی دوسرے کام میں لگا دیں تو وہ بن جاتا ہے. یعنی اس کو خود بھی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی ہے, والدین ہی اس کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے تو بچہ وہ کر لیتا ہے. تو اب جب والدین نے بچے کو حفظ کرایا ہے تو اب والدین کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے, کیونکہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جائے گی تو کھیل کی طرف اس کی رغبت, دیگر کاموں کی طرف اس کی رغبت بھی بڑھتی جائے گی.
صحیح.
تو اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے وقت کو اس طرح مینیج کریں اور اس کے جو معاملات ہیں حفظ کے اس کی حفاظت کریں خود.
صحیح.
اور اس کو پڑھنے کی طرف رغبت دلائیں اور اس کے معمولات میں پڑھنا شامل کریں.
صحیح.
کیونکہ حافظ قرآن بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تقریب کر لی اور نام کے ساتھ حافظ لکھوا لیا تو بس اب مقصد حاصل ہو گیا.
صحیح.
کسی بھی والد کا یا حفظ کرنے والے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے.
صحیح.
مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لارائب کلام کو اپنے سینے کے اندر سمو لے.
صحیح.
اور یہ اس کا یاد کرنا اس کی مغفرت کا بھی سبب بن جائے اور والدین کے لیے بھی یہ بخشش اور مغفرت کا ایک ذریعہ بن جائے.
صحیح.
اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ حافظ قرآن رہے گا.
صحیح.
اور اگر یہ حافظ قرآن رہا نہیں.
صحیح.
اور اس میں والدین کی کوتاہی ہے, غفلت ہے, والدین نے وقت تو مینیج نہیں کیا, بچہ اگر کسی دوسری ایکٹیویٹی کی طرف ہے تو اس کو دیکھا نہیں ہے, اور یوں اگر وہ قرآن پاک بھول گیا.
صحیح.
تو اب والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بچے کو حفظ قرآن کی طرف نہ لگاتے تو شاید بچہ حافظ قرآن نہ بنتا.
صحیح.
انہوں نے ایک ایسی گھاٹی پر اس کو چلایا ہے, ایک ایسے راستے پر جو بلا شبہ بہت اچھا راستہ ہے, فضیلت والا راستہ ہے, اور والدین کو کرنا چاہیے جس بچے کے اندر یہ طاقت دیکھیں.
صحیح.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی یہ ذمہ داری بھی
پوری
کرنی چاہیے کہ بچے کے ٹائم ٹیبل کو اس طرح رکھیں کہ بچے کا قرآن پاک اسی طرح یاد رہے جس طرح پڑھنے کے دوران اس کو یاد رہتا تھا.
جی, مدنی چل کے ناظرین, مفتی صاحب نے اس کی بھی رہنمائی فرما دی کہ ہم اپنے بچوں کو اگر حافظ بناتے ہیں تو اینڈ تک اس کی ہم نگہبانی کریں, اس کا حفظ پکا رہے, کسی عاشق رسول قاری کو مقرر کر دیں کہ جو روزانہ اس کی منزل کو سننے کے حوالے سے اہتمام کرے, کچھ خدمت ہی کریں گے آپ, لیکن یہ کہ اس طرح آپ کے بچے کا جو حفظ ہے وہ مکمل رہے گا, تقریب بھی ہو جاتی ہے خاندان میں, ایک مطلب یہ کہ تعریف بھی ہو جاتی ہے کہ بچہ حافظ ہو گیا, اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. تو لہذا اب چیپٹر اصل میں اب شروع ہوا, کیا کہتے ہیں؟
بالکل, اب ذمہ داری
اب شروع ہوا,
بڑھ گئی ہے,
اب بڑھ گئی,
کیونکہ پہلے تو وہ بچہ تھا صرف ایک کام میں لگا ہوا
تھا,
دو سال میں, ڈیڑھ سال میں, تین سال میں ایک ہی کام کر کے اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا. اب جوں جوں عمر بڑھتی جائے گی تو اس کی مصروفیت کے تقاضے بھی بڑھتے جائیں گے,
دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا,
دنیاوی تعلیم حاصل کرنا شروع کرے گا,
عالم کورس کرے
یا کسی بھی کاریگر ہنر کچھ بھی کرے.
جی.
تو اب اس کے اوپر توجہ رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ پہلے تو بچہ تھا جس کام پہ آپ نے انگلی پکڑا کے لگا دیا اس راستے پر چلتا رہا, تو اب جب اس کے راستے مختلف ہو گئے تو اب اس کو اس بات کی طرف چلانا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے, اس کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو آپ صحیح رہیں گے, اگر ان راستوں پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سیدھے راستے سے آپ بھٹک جائیں. تو اس اعتبار سے والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو گئی.
جی, مزید کالز دیجیے.
میں عمر خان بول رہا ہوں دلی سے. میرا سوال یہ ہے, میں اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا, مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے, کیا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا درست ہے؟
اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے, قعدہ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے, تو کرسی پہ نماز پڑھنا,
کرسی پر نماز پڑھنے تو اس صورت میں درست ہوگا کہ جب یہ سجدہ کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں.
ٹھیک,
تو اس صورت میں یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں.
صحیح.
اگر یہ قیام کی سجدہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں,
صحیح,
اب بیٹھنے میں ان کو مشکل ہے, تو اس صورت میں کرسی پر بیٹھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, یا جیسے آسانی کے ساتھ یہ بیٹھ سکتے ہیں زمین کے اوپر, اس آسانی کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن کے گھٹنوں میں مسئلہ ہوتا ہے وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو اگر یہ واقعتاً سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, تو اس صورت میں اگر یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
مدنی چل کے ناظرین کو یہ مدنی مشورہ عرض کریں گے کہ جس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے نا, تو وہ شرعی رہنمائی لے لے. دیکھا دیکھی مساجد دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی, مطلب تعداد بہت بڑی تو نہیں, پھر بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے کہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھنا شروع کر بھی دیا اور وہ سے مطلب شروع کر دیتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اولاً پوچھ لیں کہ کیا میری کنڈیشن واقعی ایسی ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھوں, کیونکہ فرض نماز کا معاملہ ہے, اور اگر شرن آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا اور آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز تو ہوگی نہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری نماز ہو گئی اور وہ فرض آپ پر باقی رہے گا. تو لہٰذا اولاً پہلے پوچھ لیں, رہنمائی لے لیں, اگر مفتی صاحب اوکے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کرسی پہ پڑھیں, اگر وہ منع کریں پھر جو رہنمائی ملے اس کے مطابق ہی آپ کو پھر آگے چلنا ہوگا. جی اگلی کال لیں گے ہم.
میں محمد نعیم اکاڑا سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں؟
ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا, غالب نے یہ فرمایا,
ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا جائز ہے, اور جب وضو کرتے ہیں تو وضو کی باقاعدہ دعائیں ہیں کہ جب کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں, جب ہاتھ دھوئیں تو یہ دعا پڑھیں, جب منہ دھوئیں تو یہ, جب مسح, تو یہ باقاعدہ دعائیں ہیں, تو ان کو بھی اگر یاد کر لیا جائے اور اس عضو کو دھوتے وقت اگر وہ دعا پڑھی جائے تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. لیکن بعض لوگ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ کلمہ شریف نہیں پڑھیں گے تو اس وقت تک ان کے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہاتھوں کی پاکی ہے, طہارت ہے, وہ تو پانی سے حاصل ہو جائے گی. کلمہ شریف ویسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر یہ تصور ہے کہ کلمہ شریف نہیں پڑھے تو ہاتھ پاک نہیں ہوئے, تو یوں ہاتھوں کی پاکی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح. اچھا, جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ رائج ہے, کوئی چیز ناپاک ہو تو اس کو پاک کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ ہی پڑھا جائے, اور شاید بات ایسا بھی کرتے ہوں کہ جب وہ غسل کرتے ہوں تو اندر بھی پڑھ لیتے ہوں تو وعید نہیں ہے, تو کیا فرمایا؟
نہیں, اس وقت تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کہ عام طور پر جب جو ہے وہ جسم پر کپڑے نہ ہوں تو ایسی صورت میں تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو جب پانی سے آزاد دھل گئے تو طہارت حاصل ہو گئی, چاہے کسی نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. تو ایسی حالت میں جب غسل کر رہے ہوں تو جو ذکر و اذکار کرنے ہیں وہ غسل خانے سے باہر آ کر کریں.
ٹھیک,
جب باہر آ جائیں تو جتنے بھی آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں کر لیں.
جلدی کھول لیں گے.
خواجہ کریم نواز کو انہوں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟
جی, انہو سے مراد غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ, تو عنہ تو نہیں, رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے, تو یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, اولیاء عظام کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اس میں وہ ہے بہتر اور یہ انصب اور یہ اس طرح کا کچھ ہے؟
ہاں, بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جائے.
صحیح.
اور جب بزرگان دین اولیاء کا ہو تو رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھ جو ہے وہ لگایا جائے, کہ یہ دعا ہے,
دعا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو.
صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے. میرا مدنی منام کم و بیش 6 ماہ پہلے ولادت تو ہوئی ہے اس کی, اور اس کا نام درج کروانا رہ گیا کسی بھی وجہ سے. اب وہ نام میں نے درج کروانا ہے. مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ 6 ماہ پہلے کی بجائے ابھی تاریخ اسی تاریخ پر درج کروا لیں. اگر پہلے 6 ماہ سے پہلے بتائیں گے تو وہ درج نہیں ہوگا. کیا اس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میرا مدنی ہونے کی ولادت اب ہو گئی ہے؟
کیا فرماتے ہیں کہ جو کنڈیشن انہوں نے بتائی ہے اس حوالے سے؟
سنی سنائی بات کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے
صحیح.
اور نہ ہی اس سنی سنائی بات کے اوپر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے
صحیح.
جھوٹ سخت کبیرہ گناہ ہے
صحیح.
اور جب یہ تاریخ پیدائش لکھوائیں گے تو اس وقت صرف ان کو ایک جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا صحیح. اس کے ساتھ اور بھی کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے
صحیح.
تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ ادارے سے یہ رابطہ کریں اور وہاں سے معلومات حاصل کر لیں. اب اگر وہ بھی جھوٹ لکھنے کا بولیں یا کہیں تو جھوٹ لکھنے اور لکھوانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن پریکٹس میں ایسا ہے, جو مشاہدہ ہے وہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت جا کر ادارے میں نام لکھوایا جائے
صحیح.
تو ان کو اپنا عذر پیش کر دیا جائے
صحیح.
یا ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ فیس زیادہ لے لیں
صحیح.
تو وہ فیس زیادہ لے لیں یا درخواست یا عذر, جو بھی ایک طریقہ کار جائز وہ بتائیں تو اس کے اوپر عمل کریں. جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ درود پاک تو بہت سارے ہیں, ہم کون سا درود پاک پڑھیں اور کون سا پڑھنا چاہیے؟
آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. درود پاک کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ والا پڑھیں اور یہ والا نہیں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس کو پڑھیں کہ یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ہے میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو
صحیح.
تو اب جب یہاں پہ درود اور سلام بھیجنے کا فرمایا گیا تو اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیا یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا یا کوئی سا بھی دوسرا درود جو بھی آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی آپ پڑھ لیں گے درود پاک پڑھنے کی آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی.
کیا دو اسلامی بہنیں مل کر قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ جیسے قرآن کھولا تو ایک صفحہ یہ دوسرا یہ, تو آپ یہاں سے پڑھیں میں یہاں سے پڑھتی ہوں.
اس طرح پڑھنے میں دیکھیں بعض اوقات جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اگر یوں پڑھا کہ انہوں نے بھی آیت کے اوپر اختتام کیا
صحیح,
اور جنہوں نے دوسرے صفحے سے شروع کیا انہوں نے آیت سے شروع کیا اور آیت کے اوپر ہی اختتام کیا, تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ آدھی آیت انہوں نے پڑھ لی آدھی وہ پڑھ لیں گے,
یہی ہوگا.
تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میں شہباز علی عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب ہم مثلا کہ درود شریف کی 1 بار پڑھنے کی اور فضیلت ہے, 10 بار پڑھنے کی اور فضیلت ہے, 50 بار پڑھنے کی اور مزید فضیلتیں ملتی ہیں, اور کیا ہم جب روزانہ 313 بار درود شریف پڑھتے ہیں کیا ہمیں ساری برکتیں درود شریف کی اور رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.
اللہم آمین. جی جی, کیا فرمائیں گے؟
اسی بھی عمل کے اوپر بہترین اجر اور جزا دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہی کام ہے
صحیح.
اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس عمل پر جو اجر ارشاد فرمایا, ہر مسلمان کو اس اجر کے ملنے کی جو ہے وہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے یہ اجر ملے گا. تو جو پڑھنے والا ہے اس کو اخلاص کے ساتھ جب وہ عمل کرے تو پھر انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. اب یہ کہ جس نے 10 مرتبہ پڑھا 10 مرتبہ کی الگ فضیلت, 1 مرتبہ کی الگ فضیلت. اب اگر کسی نے 313 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جب اس نے 313 پڑھا تو ایک دفعہ بھی پڑھا
صحیح,
تبھی جا کے 313 ہوئے
صحیح.
اس میں 10 بھی آ گیا, اس میں 50 بھی آ گیا
صحیح.
اور پھر 313 کی یعنی کثرت درود پاک پڑھنے کی اپنی فضیلت بھی اس کو حاصل ہو گئی
صحیح.
تو جتنی فضیلتیں احادیث پاک میں اس سے کم عدد کے اوپر وارد ہوئی ہیں تو بندے کو اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ عطا فرمانے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک کا بھی ملے گا, دس کا بھی ملے گا, پچاس اور سو کا بھی ملے گا, اور 313 کا بھی ملے گا. یہ 313 کا عدد ایسا ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو 313 مرتبہ 300 سے زائد مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی درود پاک کثرت سے پڑھو. تو اب کثرت سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو 300 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کثرت والوں میں شامل ہو جاتا ہے. بعض نے یہ فرمایا کہ 300 سے 10 سے اوپر, 310 سے اوپر کچھ بھی پڑھ لے تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا. تو جس جو 313 پڑھتا ہے تو وہ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اپنی رحمتوں کی بارش کرنے کے, تو اس کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں بھی شمار ہوگا, اور جو کم تعداد کی فضیلت ہے انشاءاللہ وہ اس کا بھی حقدار ہوگا.
اچھا, یہاں جیسے بہت پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا, یہ تو ایک جواب ہوا. دوسرا یہ کہ مثال کے طور پہ نماز ہم پر فرض ہے, اور نماز کے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے کہ نماز جنت کی کنجی ہے, اور تو ہم ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے بھی نماز پڑھیں, لیکن کیا یہاں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں مجھ پر ہیں, اس کے احسانات ہیں, اس نے مجھے مسلمان کیا, اپنے محبوب کی امت میں کیا, تو یوں اسی طرح درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر فضائل تو ہیں, لیکن اگر ہم اس جہت سے اگر پڑھیں ٹھیک ہے.
دیکھیے یہ دو مختلف پہلو ہیں.
جی,
ایک تو سائل کا جو سوال ہے وہ اس پہلو کے اعتبار سے تھا
کہ
مجھے یہ فضیلت تو حاصل ہو گئی,
ہو گئی
صحیح ہے نا, تو کیا مجھے اب سب کی یہ بھی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟
کنفیوژن تھی ان کی.
جی, تو اصل تھا اس کنفیوژن کا دور کرنا.
ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی.
باقی رہا یہ کہ عمل کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے.
صحیح,
تو عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے. تو بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے, کوئی سا بھی عمل جو کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی نا,
سب مل ہی جائے گا.
سب مل ہی گیا
کیا ہے, سبحان اللہ. جی, اگلی کال لیں گے.
نماز میں اگر آنکھ سے پانی نکل آئے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, وہ دکھتی آنکھ کا ہے یا جب بھی کسی قسم پر جمائی آنے سے بھی اگر نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
آمین. جی, فقہی کتابوں میں لکھا ہے پانی نکلنے, اب وہ پانی کون سا ہے؟
مطلقاً آنسو یا پانی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. دکھتی ہوئی آنکھ سے جب جو ہے وہ آنسو بہ آنکھ سے نکلے گا تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. مطلقاً جمعی لینے سے, یا بعض اوقات کوئی آنکھیں بند کرتا ہے
تیز ہوا
اور تیز ہوا کا جھونکا آیا یا روشنی آ گئی تو اس سے آنکھوں میں پانی بہنے لگ جاتا ہے, تو یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اچانک جو ہے وہ آنکھیں چندھیا گئیں تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کا اسی وجہ سے ہوا ہے, پانی نکلنا شروع ہوا ہے, تو اس صورت میں اس کا وضو بھی نہیں گیا, نماز بھی نہیں گئی. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے دکھتی آنکھ دکھ رہی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا, اور اس صورت میں پھر اس کا وضو بھی چلا جائے گا, نماز بھی نہیں.
اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ ایصال ثواب ہم کس کس کو کریں, اور کیا اس میں سب کے نام لینا ضروری ہے؟
ایصال ثواب آپ مطلقاً تمام مسلمانوں کو بھی کر سکتے ہیں,
صحیح,
اور جن کو خاص کرنا مقصود ہے ان کو بھی کر سکتے ہیں.
صحیح.
ایک چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ایصال ثواب عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مردوں کو کیا جاتا ہے.
صحیح.
تو ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے نہیں, بلکہ صحیح. زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے. ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا.
صحیح.
تو ثواب کی ضرورت جس طرح مردوں کو ہے اسی طرح زندوں کو بھی ہے.
صحیح.
تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ, جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے موجود ہیں, تا قیامت آئیں گے, سب کو میں اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں تو انشاءاللہ سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا. اور بالخصوص جس کو پہنچانا مقصود ہے تو اس کا نام لے کر اس کو پہنچا دیا جائے.
صحیح. اچھا, ایس ایم ایس یہ آیا کہ میرے پاس 4 تولہ زیور موجود ہے اور 1 سال گزر چکا ہے, تب زکات کی کیا صورت ہوگی؟
زکات کے جو مال ہیں ان میں نقدی, سونا, چاندی, یہ ایک ہی مال ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن نصاب کے اعتبار سے یوں ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہے
صحیح
تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر
ٹھیک ہے
دیگر شرائط کے ساتھ اگر نقدی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے
ٹھیک ہے
اگر کسی کے پاس نقدی نہیں ہے چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری ہے
ٹھیک ہے
اب اس صورت میں یہ صاحب نصاب ہو جائے گا جب کہ اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اور اگر سونا ہے یعنی نقدی بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے صرف سونا ہے تو 7.5 تولے ہونا ضروری ہے
ٹھیک ہے
تو لہٰذا اگر ان کے پاس صرف سونا ہے
جی
تو 7.5 تولے تک ہی جب ان کے پاس 7.5 تولے آئیں گے یہ صاحب نصاب ہوں گے اور جب سال گزر جائے گا تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی لیکن اگر یہ ہے کہ نقدی بھی کچھ ہے یا نقدی نہیں ہے چاندی ہے کچھ یعنی سونا موجود ہے ساتھ کچھ نقدی ہے یا ساتھ کچھ چاندی ہے تو پھر دونوں کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب ہوں گے اور اب جب سال گزرے گا تو اب جتنا بھی ان کے پاس ہے تو اس اعتبار سے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے
جی زکوٰۃ کے حوالے سے رہنمائی ملی ہمیں جی مزید کالس لیں گے ہم
میں نے روزوں میں گوشت گھر لے کر آیا تھا پکانے کے لیے اور وہ گوشت خراب نکلا تھا پھر میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں گھر میں گوشت نہیں لے آؤں گا اور اس کا سر مجھے جواب یا کفارہ بتائیں
جی وہ گوشت نہیں لاؤں گا خراب نکلا قسم پھلی
چیزیں تو خراب ہو جاتی ہیں بعض اوقات بندہ خود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن ایسے دھوکے کے اوپر بندے کو اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ تو ایک عام ایسی چیز ہے کہ جو گھر میں آنے والی چیز ہے
صحیح بات ہے
تو اب اس کی قسم اٹھا لیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا بہرحال انہوں نے جو قسم اٹھائی ہے وہ قسم تو نافذ ہو چکی ہے
ٹھیک ہے
یعنی اگر یہ اب دوبارہ گوشت لاتے ہیں تو ان کی قسم ٹوٹ جائے گی
ٹھیک ہے
اور اگر ابھی تک نہیں لائے ہیں
صحیح
تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ گوشت لیں
گے
ان کی قسم ٹوٹ جائے گی اب اس کا کفارہ ہے
ٹھیک ہے
اور یعنی جب قسم ٹوٹ جائے گی پھر کفارہ ادا کریں گے
صحیح
تو کفارہ اس کا یہ ہے کہ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے پہنیں
صحیح
اس میں یعنی کہ آپشن ہے اختیاری ہے چاہے تو یہ کام کر لیں چاہے یہ کر لیں اور اگر نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے نہ ان کو کپڑے پہنانے کی طاقت ہے یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے یعنی ان کو قدرت نہیں ہے
نہیں
تو اس صورت میں یہ مسلسل 3 دن کے روزے رکھیں تو یہ ان کی قسم کا کفارہ
کھانا ایک وقت کا دو وقت کا
کھانا جو ہے وہ جس فقیر کو صبح کھلائیں اسی کو شام کھلائیں اور اس کے لیے بہتر یہ کہ ایک صدقہ فطر جو ہوتا ہے یہ 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے تو یہ ایک صدقہ فطر دے دیں گے تو ایک دن جو مسکین کو کھانا دینا ہوتا ہے تو ایک صدقہ فطر سے 1 دن کا ادا ہو جائے گا جیسے فرض کیا کہ ایک صدقہ فطر 100 روپے کا ہو تو اب اس انہوں نے 10 کو جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے اگر یہ 10 مختلف فقیروں کو ایک ایک 100 روپیہ دے دیں تو اس طریقے سے ان کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا
جی اگلی کال لیں گے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ربیع النور شریف کی محفل کے لیے 3 دن کے لیے میں فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی حاضر ہوا تھا تو اوپر ہمارا مکتب تھا جہاں پہ باہر کے سارے اسلام بھائی تھے وہاں پر میرا جو ہے وہ تولیہ ایکسچینج ہو گیا کسی کے ساتھ واپسی آتے ہوئے تو اس کا کیا حکم ہے اس کے لیے آپ جو ہے رہنمائی فرما دیں
اس طرح کے اجتماعات میں ہو جاتا ہے چپ چپلے بھی تو تولیہ بھی اور بھی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں بعض اوقات
دیکھیں اس کا تو لحاظ رکھنا چاہیے
صحیح
بہرحال کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی چیز کسی دوسری کے پاس جانے پر راضی نہیں ہوتا
ٹھیک ہے
اور بعض اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے میری چیز چرا لی ہے
ٹھیک ہے
تو اس لیے اپنی چیز کے خیال بھی رکھنا چاہیے اور امیر اہل سنت بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی چیزوں کے اوپر نشان لگانا چاہیے تاکہ پہچانی جائے کہ ہاں یہ میری چیز ہے اور اس کو اٹھاتے اور استعمال کرتے وقت بھی پہلے دیکھ لیا جائے کیونکہ تولیہ بعض اوقات ایک جگہ پر رکھے ہوتے ہیں یا مختلف جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے تولیہ کو استعمال کیا جائے
صحیح بات
تو اس لیے اپنے استعمال سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ میری چیز ہے یا نہیں یہ تو خیر آئندہ کے لیے احتیاط ہے کہ ایسا کرنا چاہیے
صحیح
اب جو ہو چکا تو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوشش کریں
صحیح
کہ جو اوپر موجود تھے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں
وہ باہر گئے
یا مجلس کو معلوم ہوتا ہے
جو
باہر سے آتے ہیں مجلس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون آئے تھے تو ان تک پیغام پہنچا دیں کہ بھئی جس کا ہے وہ مجھ سے ایکسچینج کر لے یا پھر یہ ہے کہ معافی تلافی ہو جائے, تو یہ دو صورتیں ہوں.
اچھا میں ایک عوامی اس پہ کہ بظاہر تولیہ مطلب ایک چھوٹی سی چیز ہے, اب آپ اس کے لیے کیا وہ ڈھونڈے اور یہ.
اصل میں ہر شخص کے استعمال کے اعتبار سے اور ہر شخص کی چیز کی ویلیو جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اپنی چیز کے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے فرض کیا میں 100 روپے کا تولیہ استعمال کرتا ہوں تو دوسرا بھی 100 روپے کا, اب اس اعتبار سے تو میرے نزدیک معمولی ہے, چاہے کسی کی معمولی چیز ہو یا غیر معمولی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تولیہ کے استعمال کرنے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں, یعنی آپ کا تولیہ کو دوسرا استعمال کر لینا تو طبعی طور پر آپ کے دل میں ایک آئے گا کہ یار انہوں نے کیوں استعمال کر لیا, حالانکہ اس نے منہ ہی صاف کیا ہے. لیکن جس طریقے سے استعمال سے بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا طبعی طور پر اس کو وہ محسوس ہوتا ہے, تو اسی طرح چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کا تولیہ جو ہے وہ 10,000 کا ہو. مثال دے رہا ہوں, ایک عادی بن چکا ہوتا ہے اپنی چیز کے استعمال کے اعتبار سے, تو مہنگی اور سستی ہونے کے بھی اعتبار سے فرق ہوتا ہے. اب کسی کا جو ہے وہ 1,000 کا تولیہ کوئی لے گیا اور 100 کا چھوڑ کر چلا گیا, تب اس کے لیے تو یعنی کہ اس کی طبیعت تو اس بات کی طرح مائل ہوگی کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اور یوں نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہوگا. اس کو اگر اچھی چیز مل گئی تو شاید وہ لاپرواہ ہو گیا ہو, لیکن اگر اس کا ایکسچینج یوں ہوا کہ اس کو گھٹیا چیز مل گئی
وہ تکلیف ہوگی,
تو اس کی طبیعت میں تکلیف کا پہلو موجود ہے. تو اس لیے جب چیز ایک مسلمان کی ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, تو اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ مجلس سے رابطہ کریں, پوچھیں کہ اس وقت جو آئے ہوئے تھے, کیونکہ اس وقت زیادہ افراد باہر سے اتنے زیادہ نہیں تھے,
پتہ
چل سکتا ہے کہ بھئی کون کون تھے, تو ان سے اجازت لے لی جائے.
اچھا نماز کا وقت ایسے میں سے آیا ہے کہ اگر بہت کم رہ جائے تو صرف فرض پڑھ لیں.
کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نماز کو اس کے پورے وقت میں ادا کریں, اور سنت موقعہ غیر موقعہ موقعہ سب ادا کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے کم رہ گیا تو پھر یہی ہے کہ فرض ادا کریں تاکہ نماز قضا نہ ہو.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرا کاروبار ہے, اس میں مال قبضے میں نہیں ہوتا, مال اصل میں ہوتا ہے میل کے اندر, تو اس طریقے سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟ کاروبار کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ شاید دوسرے کے قبضے میں ہوتا ہے اور اس طرح کر کے کچھ کہا ہے نہیں.
اگر یہاں کاروبار دوسرے کے قبضے میں نہیں ہوتا, اصل میں غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ چیز کس جو لی ہے وہ ابھی قبضے میں نہیں آئی ہے, دوسرے کے گودام میں ہوتی ہے, تو اب اس کو بیچنا, تو جو بھی منقولی اشیاء ہیں یعنی کہ جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جا سکتا ہے, تو ان اشیاء کی خرید و فروخت اگر میں نے خریدی ہے کسی سے کوئی چیز, تو جب تک میں اس منقولی چیز کے اوپر جو ایکسچینج ہونے والی چیز ہے, جب تک میں اس کے اوپر قبضہ نہ کر لوں تو اس وقت تک مجھے آگے بیچنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو لہٰذا اگر کسی سے کوئی چیز خریدی ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو منقولی ہے, تو پہلے اس کے اوپر قبضہ کیا جائے اور پھر قبضہ کرنے کے بعد اس کو آگے سودا کیا جائے. صرف اتنا کافی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ سے یہ بولے کہ چیز میرے گودام میں رکھی ہوئی ہے, بس آپ کی ہو گئی ہے, آپ اس کو آگے بیچتے رہیں. تو جب تک آپ نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا تو آگے بیچنا آپ کا جائز نہیں ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
میں فیصل رانا عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی فوتگی کی خبر سن کر ان کے لواحقین کی طرف آتے ہیں, اس کے بھائی سے ملتے ہیں, اس کے والد صاحب سے ملتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں, لیکن جب میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو اس وقت ہم دعا نہیں کرتے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جب وہ شخص فوت ہو رہا تھا تو تب ہم دعا کرتے ہیں, اور جب وہ شخص جنازے کے بعد آتے ہیں تو پھر بھی دعا کرتے ہیں, لیکن جب میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو اس وقت ہم لواحقین سے بیٹھ کے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟
ہو سکتا ہے جہاں کی یہ ہے وہاں اس طرح کا سلسلہ ہو.
دیکھیں شرعاً تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ زندہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں, جو جس کا انتقال ہو گیا, چاہے اس وہ جو ہے وہ قبر میں مدفون ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے یا نہیں پڑھا جا چکا, تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص علاقے میں ایسا ہو کہ بھئی جنازے سے پہلے دعا نہیں کرنی ہے, تو اس جنازے سے پہلے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کرنی, بالکل کر سکتے ہیں, مرتے وقت بھی کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, غسل سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, غسل دینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں,
بلکہ نماز جنازے کی دعا بھی دیکھیں نا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا,
یہ پہلے زندوں کے لیے دعا ہے, بعد میں مردوں کے لیے ہے. لیکن یہ بعض علاقوں میں اس طرح کے رواج ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس وقت یہ نہیں کریں, اس وقت یہ دعا نہیں دیں, یا اس وقت یہ نہیں بولیں, یا بات یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں یہ نہیں کریں, یہ باہر جا کر کریں, یا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام قبرستان میں کرنا ہے, باہر نہیں کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, تو جس کی کوئی شرعی حیثیت ہوگی تو وہ درست ہوگی, اور جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بلکہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہوگی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ رسم و رواج غلط ہیں, وہ طریقہ کار غلط ہے, تو اس کو بدلا جائے اور اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے.
اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ دعا شاید وہ ہاتھ اٹھا کر یہی دعا ہے, کیونکہ تعزیت کے لیے جو آتے ہیں تو وہ عموماً یہ جملہ ضرور ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ہمیں بڑا افسوس ہوا, تو یہ دعا کے کلمات تو نے ادا کیے
دونوں. دیکھیں, جب تک اصل تو وضاحت اس کی سائلی بیان کرے گا, لیکن شبہ دونوں آ رہے ہیں,
دونوں آ رہے ہیں
کہ بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ جب جنازہ ہو جاتا ہے تو پھر تعزیت کے لیے لوگ باقاعدہ آتے ہیں,
آتے ہیں,
تو وہ پھر بیٹھتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ کرتے ہوں, ورنہ دعا تو جیسے عام دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات کو بلند فرمائے, قبر روشن کرے, یہ عام طور پر بولا جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کی بھی پابندی ہو, اگر کہیں یہ پابندی ہے تو یہ ناروا پابندی ہے, ایسی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح دعا کرنے میں جو ہے وہ پابندی ہو یا اس کو برا محسوس کیا جاتا ہو, حالانکہ یہ برا کام نہیں ہے, اچھا کام ہے. ہاں, ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب میت ہو چکی ہوتی ہے تو گھر والے اس کی تدفین وغیرہ انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح فاتحہ خانی کا سلسلہ نہ کرتا ہو جس طرح کے تدفین کے بعد کیا جاتا ہے, تو اگر اس عذر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کسی کے گھر میت ہو جائے تو اب اس کے بعد جا کر اس کو یہ بھی مجبور نہ کیا جائے کہ میں نے مدنی چینل پہ سنا تھا کہ دعا کرنی چاہیے, تو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو دعا کرو. تو اب یہ جو والی صورت ہے نا, یا یہ والا جو عذر ہے کہ اب وہ اس کام میں مشغول ہے کہ جو اس وقت اس کو کرنا ہے, تو اب اس لیے وہ اس کام کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے لوگ بھی وہ باقاعدہ جس طرح آپ نے دعا کا فرمایا اس طرح نہیں کرتے, ورنہ عام طور پر دعائیہ کلمات ادا کرتے
ہیں. سلسلہ ہوا, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے, مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.